الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شعور دیا ہے جو سمجھ دی ہے اور اس کائنات میں جو اس کا مقام رکھا ہے وہ انسان یہ سمجھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چند قیود میں قید ہے اور وہ قید سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا اور انسان کا خیال یہ ہے کہ ایک قید اللہ نے زمانے کی لگا دی ہے اور زمانے کی قید سے انسان باہر نہیں جا سکتا. یہ 2024 چل رہا ہے اور انسان کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ 2026 میں پہنچ جائے یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ قید کر دیا گیا ہے وہ اس جگہ سے نہیں نکل سکتا, وہ ایک وطن میں قید ہے, پاکستان میں ہے, انڈیا, امریکہ اور آسٹریلیا میں ہے, انگلینڈ میں ہے, وہ جہاں جہاں رہ رہا ہے وہ اس دنیا سے مادی اسباب کے بغیر نہیں نکل سکتا. دوسرے ملک میں جانے کے لیے اسے کوئی ویزا چاہیے, اسے کوئی ذریعہ چاہیے, ریل گاڑی اور جہاز چاہیے, تب جا کر وہ اس قید سے نکلے گا اور وقت کی قید اس پہ مسلط ہے. یہ ممکن ہے کہ 12-15 گھنٹوں کا فرق پڑ جائے. روس میں اگر کوئی انسان ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرے تو اسے اس سارے سفر میں 11 مرتبہ ٹائم تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو انسان یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید میں ہے اور انسان اب تک یہ سمجھتا ہے کہ ٹائم اور سپیس سے باہر وہ نہیں جا سکتا اور یہ وہ باطل خیال ہے اور یہ وہ فرسودہ بات ہے جس پہ انسان جمے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت سے عوالم ہیں اور ایسے ایسے عوالم ہیں کہ انسان کو اس کی خبر نہیں ہے اور وہ ایک عالم سے نکلے اور دوسرے عالم میں چلا جائے اور دوسرے سے نکلے اور تیسرے عالم میں چلا جائے اور مسلسل ان عالموں میں وہ گھومتا رہے، یہ انسان کے لیے اللہ نے نہ صرف یہ کہ دائرہ امکان میں رکھا ہے بلکہ فی الحقیقت اس کائنات میں یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ 1924 سے اگر 2024 سے 1924 میں 100 سال پیچھے جانا چاہے تو وہ چلا جاتا ہے، جہاں پہنچ کے نہ اس انسان کا جسم باقی رہتا ہے اور نہ روح باقی رہتی ہے، تو اس عالم کون و مکان سے، اس ٹائم اور سپیس سے انسان سفر کرتا ہے اور مختلف دنیائیں گھومتا ہے، اور باوجود اس کے کہ کبھی کبھی اس کا جسم یہیں ہوتا ہے، وہ ہزار جہانوں سے پھر کے واپس یہیں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عوالم بہت رکھے ہیں، اور ہم اپنی محدود عقل اور ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اس دنیا سے اور اس ٹائم سے نہیں نکل پاتے، اور اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے۔ کائنات میں وسعت ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، بنیناها بأيدٍ، ہم نے اپنی طاقت قدرت اور یا یہ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پروردگار اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں آتی، اور آخر میں مسلم کی روایت میں فرمایا وَقِلْتَيْ يَدَيَّ رَبِّي الْيَمِينَيْنِ، اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ ہی دایاں ہاتھ ہے۔ اب یہ انسان کی سمجھ سے بالا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی شکل و صورت سے نکلا ہی نہیں ہے، اس لیے اس عالم سے کسی اور عالم میں جاتا ہے تو وہ چیز اور ہو جاتی ہے۔ ایک عالم جنات ہے، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک وہ جہان ہے جہاں انسان کو لے جاتے ہیں اور اسے عہد و پیمان یاد دلاتے ہیں، ایک اور عالم اور دنیا ہے جہاں پہ مقدس ارواح کو رکھا جاتا ہے، ایک اسی عالم میں دوسرا عالم ہے، اور انسان نہیں جان سکتا فی الحال کہ ہم مثلاً 2024 میں چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی اور دنیا میں وہ 3024 میں چل رہے ہوں، اور وہ ہم سے ہزار سال آگے کی تہذیب میں پہنچ گئے ہوں۔ ان کی اپنی تہذیب ہے، اور ممکن ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے وہ یہاں آ جائیں تو ان کے 500 سال گزر جائیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس جہان میں ایک سیکنڈ کے لیے چلے جائیں تو معلوم ہو کہ 2026-24 کہاں، یہ تو 3000 آ گیا ہے۔ جب ہم پلٹے اس دنیا میں، بظاہر جسم یہی ہے اور بظاہر بود و باش یہی ہے، لیکن انسان کے علاوہ بھی عوالم ہیں، عالم ملائکہ آپ نے سنا ہوگا، عالم برزخ سنا ہوگا، عالم جن سنا ہوگا، جنات سنا ہوگا، عالم کون و مکان سنا ہوگا. اسی طرح انسان جب ٹائم اور سپیس سے باہر نکلتا ہے تو وہ دنیا بھی اور ہوتی ہے اور وہ جہان بھی اور ہوتے ہیں. اس لیے علم میں وسعت کو پیدا ہونا چاہیے. اس کی بہت بڑی مثال اللہ نے دنیا میں ہر انسان کے ساتھ رکھی، مگر انسان غور نہیں کرتا. ایک آدمی حاضر ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ وہ کیسے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا اور چشمان مبارک ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی، ہونٹ مبارک ایسے تھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم انہیں حیات طیبہ میں بھی دیکھ لیتے تو تم اس سے زیادہ اچھی تصویر نہیں کھینچ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ فرض کر لو کہ اس نے یہ خواب 50 ہجری میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال 11 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ 39 سال پیچھے چلا گیا اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. وہ ایک اور جہان، وہ ماضی میں چلا گیا. اور اسی طرح اس انسان کا وجود یہی ہے لیکن اس کے شعور کہیں اور پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میں جنت میں گھوم رہا ہوں. اب وہ دنیا نہیں رہی اور مادیت کا غلبہ ہو گیا اور حرام مال کا غلبہ ہو گیا، اس لیے انسان ایسے خواب بھی نہیں دیکھتے. خواب بھی دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، مگر ایسے لوگ جب اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی کے وہ حلال کا مال کھاتے ہیں، تو ان کی دل کی دنیا اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ موت سے پہلے وہ عالم آخرت میں پہنچ جاتے. ہر خاندان میں اس کی مثال موجود ہے، ہر خاندان. اب کسی سے پوچھیں، نانا، دادا، پردادا، دو تین نسلیں، بھائی، بہن، کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ والد، دادا یہ کہتے تھے، پتہ نہیں کیا والد کہتے تھے، خواب میں آج تمہارے دادا نظر آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دی. ہر خاندان میں ملے گا. اچھا، میں نے دیکھا گھوڑے آئے ہیں، بگھی آئی ہے اور مجھے لے جا رہے ہیں. اچھا بھائی، اس دنیا کو اب چھوڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہوتا ہے اس کی موت سے 1 سال پہلے اس میں بڑی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ تمام بری عادتوں کو چھوڑ کے، گناہ کو چھوڑ کے اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے. اور تم دیکھو گے کہ اس میں واضح ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم خود جانو گے کہ وہ جنتی آدمی ہے. یہ سارے عوالم ہیں اور ان عوالم میں آخرت بھی شامل. تو انسان جب اس قید سے نکلتا ہے تو وہ جنت کو دیکھتا ہے. اب مصیبت یہ ہو گئی کہ چونکہ سچ نہیں رہا اور چونکہ حلال کا مال نہیں رہا اور چونکہ پاکیزگی نہیں رہی، اس لیے اسے آخرت میں اپنا مقام دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ایک سیاہ پردہ لگ گیا، جھوٹ بولتا ہے، اب اس کے پیچھے ایک اور پردہ لگ گیا، حرام کا رزق ہے، اس کے پیچھے ایک اور پردہ لگ گیا کہ وہ صاف اور پاک نہیں رہتا، کپڑے پاک نہیں ہیں، جسم پاک نہیں ہے، روح پاک نہیں ہے، خیالات پاک نہیں ہیں، اور یہ سب ناپاکیاں اس کی روح جذب کرتی ہے، پھر جذب کرتی ہے، پھر جذب کرتی ہے، تو اس کے انجذاب سے جو بھی چیز پر ہو جاتی ہے، کپڑا ہے، سپنج ہے، جب اسے نچوڑتا ہے تو بجائے اس کے پاک اور صاف پانی ٹپکے، سیاہ اور ایسا پانی ٹپکتا ہے جس میں تعفن ہے۔ اس لیے انسان نے اپنے آپ کو ناپاک خود کیا ہے۔ کانٹ کا فلسفہ، مغرب کے جو فلاسفہ پڑھنے کے قابل ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے لوگوں کو پہلے پڑھ چکا ہو، اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں پایا جاتا۔ یہ بات درست ہے، اس لیے کہ عالم عقل جو ہے وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، اور اب عقل کا وجود اسے میڈیا دکھاتا ہے کہ ایک سپر مین ہوا کرتا ہے، اسے میڈیا دکھاتا ہے ایک ایکٹر۔ اب وہ جو کام اس نے عقل سے کرنا تھا، اپنے خیال میں وہ اس ایکٹر کے پیچھے چل رہا ہے کہ وہ ایکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس دن اس نے ڈرامہ دیکھ لیا کہ ساس سے جھگڑا ہوا ہے، اس سے اگلے دن وہ ساس سے جھگڑ کر رہے گی، کیونکہ اس کی عقل کو اس چیز نے کنٹرول کر لیا ہے، اس غذا نے، جو غذا اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے عقل کو دی ہے، اگر وہ سیاہ پانی بھیجتی ہیں تو اندر سیاہ ہو جائے گا، وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اگر وہ صحیح چیز بھیجتی تو صحیح ہوتا۔ اس لیے عقل انسانی جب خارجی ذرائع سے متاثر ہونے لگے تو وہ بھی بچپنا ہے۔ باشعور آدمی جس نے اپنے دل کو منور کر رکھا ہو، وہ کہتا ہے بچے یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ اس کا اثر ہے میرے بیٹے، زندگی ایسے نہیں ہوتی اور عالم بیداری کچھ اور ہے۔ تو جب عقل کو خارجی ذرائع سے متاثر ہونے کی ایک صلاحیت یا ایک بری چیز انسان سکھا دیتا ہے، تو عقل انسانی اس خارجی چیز کے اثر سے نہیں نکلتا۔ اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ کو مارتا ہے، ایک آدمی اپنے باپ کو پیٹتا ہے، تو وہ جو حجاب بیٹے اور باپ کے درمیان تھا ختم ہو جاتا ہے۔ آرمی کے بہت مشہور آدمی کرنل محمد خان، بجنگ آمد جنہوں نے کتاب لکھی، ان کی سوانح پڑھو، اب تو خیر یہ روز کے قصے ہیں، کیا کسی کی سوانح پڑھنی۔ انہوں نے ان کے متعلق، ان کے سینئر بریگیڈیئر تھے، انہوں نے لکھا کہ میں بیٹھا ہوا، فون آیا اور کہا تم ابھی گھر آ سکتے ہو؟ میں نے کہا خیریت؟ اس نے کہا بس آؤ جلدی۔ میں جب پہنچا تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے، اور بڑی مشکل سے اٹھ کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کرنل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسے کہا تمہیں پتہ ہی ہے کہ ساری زندگی کی حلال کمائی ایک ایک پائی کما کے میں نے یہ گھر بنایا، اور مجھے پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے اب کتنے سال رہنا ہے، مر جانا ہے، تو میں نے بیٹے کے نام کر دیا، بیٹے کو میں نے فوراً میں بھیج دیا، اب آتا ہے ہر مرتبہ لڑتا ہے اور کہتا ہے میرا گھر خالی کرو، آج تو اس نے حد کر دی، اپنے سارے کزنز کو بلایا، جوان لڑکوں کو، اور کہا مارو اس بڈھے کو باہر بھیجو، یہ مکان میرا ہے اور کاغذات میرے۔ یہ جس انسان کی عقل پہ تاریکی کے پردے پڑتے ہیں وہ یہ کرتوت کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی عقل خارجی عوامل سے متاثر ہے، اور جب عقل خارج کی بجائے، عقل دماغ کی بجائے دل سے متاثر ہوتی ہے، اور دل غالب ہوتا ہے انسانی عقل پہ، اور دل کو مطمئن کرتی ہے اللہ کی یاد، جب اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے تو وہ نور عقل کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ سب چیز۔ ایک دانا اور عقل مند عورت نے کیا اچھی بات کہی اپنے شوہر سے، دادا کا انتقال ہو گیا اور زمینوں کا اور مکانوں کا جھگڑا پڑا کہ کس کے نام کون سی، تو اس کے شوہر نے کہا کہ میری بہنیں اور میری بہنیں سب مل کے ہم عدالت میں جائیں گے والدہ کے خلاف، اور جا کر دعویٰ کریں گے۔ وہ بہت ہی اس گھر کی، اس نے اپنے شوہر سے کہا خبردار جو ماں کے خلاف گئے۔ اسے کہا ماں نے حق مار لیا، یہ کون سی انسانیت ہے، ہیومن رائٹس، ساری چیز یہ انسانیت نام کی جو چیز ہے نا، اس زمانے میں سب سے بڑا بت یہ ہے، اگر نبوت جاری ہوتی تو خدا انسانیت کے اس بت کو توڑنے کے لیے کسی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجتا۔ انسانیت، انسانیت، تم جو مرضی کرو، سارا حرام کا پیسہ کماؤ، معاشرے میں فساد پھیلاؤ اور رقاصائیں اور ڈانسرز اور اس طرح کے شو کر کے پیسہ جمع کر کے اسپتال بناؤ، تم بالکل انسانیت کے نام پر کام کر رہے ہو، اور جو ان بچوں کی زبانیں کھلیں گی، اور جو حرام اور حلال کا فرق مٹے گا، اور جو رقص کا پیسہ اور باپ کی حلال کمائی میں فرق نہیں کرے گا، پھر رونا ہے، پھر مرنا ہے، اور جہنم میں جانا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ ہماری عقل پہ اگر دل کے اس سلوار کا غلبہ نہیں ہے تو بھی یہ ہوگا، اور جب ہوتا ہے ذکر اور ان چیزوں کا غلبہ، پھر اس دانا عورت پہ گا، اسے کہا میں تمہیں روک تھوڑا ہی سکتی ہوں، تم مرد ہو، گاڑی ہے، موٹر سائیکل، باہر جا، جو مرضی کرو اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے نا، جب 20-25 سال بعد اس نے تمہیں مارا اور تمہارے خلاف مقدمہ کیا تو پھر رونا نہیں، جو بیج آج بو رہے ہو 25 سال بعد اس کے پھل کے لیے تیار ہے۔ مردانہ تھا، آدمی عقل مند تھا، خاموشی سے سوچتا رہا، اور اگلی نماز کے بعد بہنوں کو کہا میں نہیں جاتا، میں آپ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دنیا کے علاوہ بھی دنیائیں، اس جہان کے علاوہ بھی جہان، عقل خالص نہیں ہے، اور مسلمان صوفیہ کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں۔ مثنوی میں مولانا روم نے جو درجات بیان کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ملاپ سے ایک بچہ آ گیا اس دنیا میں، کئی جہانوں سے گزر کر آتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی نجات پا جائے گا، وہ کئی جہانوں سے گزر کر باری تعالیٰ تک پہنچے گا۔ ایک قوس صعود ہے اور ایک قوس نزول، زندگی ایسی ہی نہیں ہے، زندگی بڑی سنجیدہ ہے، زندگی بہت ہوش سے گزارنے کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ جانتے نہیں نا ان پڑھ۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کانٹ سے 400 سال پہلے اپنے خط میں کسی کو لکھا کہ میرے زمانے میں عقل خالص نہیں رہی اور کشف خالص نہیں رہا، دو چیزیں جمع فرما دی۔ فرمایا کشف اس لیے خالی، کشف اس لیے پورا صحیح پورا نہیں رہا کہ حرام کا رزق پھیل گیا ہے، اور عقل اس لیے خالص نہیں رہی کہ لوگ جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، آپ اسے عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری اس وقت میں لکھی گئی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں اکبر بادشاہ مثنوی سنتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا مجھے بتاؤ مولانا روم نے کیا لکھا۔ اس سے بڑی چیز اس کے بیٹے جہانگیر نے کی۔ جہانگیر نے مثنوی کے کئی نسخے منگوائے کہ مولانا روم کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اورنگزیب اور جہانگیر نے اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ کو قید دی تھی۔ یہ سارا دور ایک ہے، اور عالمگیری نے دو چیزیں لکھی ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ عالمگیری 500 مفتیوں کو بٹھا کر اورنگزیب نے کہا کہ میرے ملک کا آئین مرتب کرو، میرے ملک کے قانون کو مرتب کرو۔ 1670 میں 80 میں ایسے ہو۔ حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں عقل اور کشف خالص نہیں رہے، اور جو فقہا ہیں جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو چاہیے یہ دونوں باتیں جا کے دیکھ لیں، کتاب الکراہیہ میں بھی لکھا ہے اور حج کے باب میں۔ انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں نفل حج اور نفل عمرے نہ کرے، نہ جائے۔ ان کا وہ دور گزر گیا جب پیسے ہوا کرتے تھے، اب تو پیسہ ہی نہیں رہا۔ یہ پیسہ لوگوں کی مدد میں خرچ کیا جائے، یہ پیسہ مراد یہ تھی کہ جو تعمیراتی کام ہیں ان میں خرچ کیا جائے۔ ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا 5-7 لاکھ خرچ کر آتا ہے نا کہ نہیں، اتنا تو خرچہ ہو جاتا ہے، اور 50 حاجی نہیں ملتے کہ یار ہم یہ 10 کروڑ جمع کر لیں، اتنے لاکھ جمع کر لیں، اور ہم اپنی بچیوں کے لیے کو ایجوکیشن کو ختم کرے، اور ہماری بیٹیاں وہ چیزیں پڑھیں جو ان کے پڑھنے کے قابل ہیں۔ پائلٹ بن کے کیا کر لینا ہے، اور یہ کر کے کیا کر لینا ہے، ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ وہ سبجیکٹس پڑھائیں جن کی وجہ سے وہ اپنی اولاد اور جہاں پڑھانے جائیں ان کی تربیت کر سکیں۔ کئی کیسز گائنی کے مرد ڈاکٹر ہی کرتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم خالص ایک میڈیکل کالج اپنی بچیوں کے لیے الگ سے بنائیں، اور جتنے گائنی کے اور جتنے بچوں کے کیس ہیں ادھر بھیجیں کہ لیڈی ڈاکٹر چیک کرے گی آپ کو۔ یہ پوری دنیا کہتی ہے، پورا عالم کہتا ہے کہ خواتین کو لیڈی ڈاکٹر سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے بنسبت میل ڈاکٹر۔ یہ 100 حاجی مل کے یہ کام نہیں کر سکتے، اور حج کا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے کہ کسی طرح کسی سے سفارش کراؤ سیٹ ملنی چاہیے۔ یہ عالمگیری میں لکھا ہے۔ افتاوی عالمگیری کی دوسری بات بھی بتا دی، 1670-80 میں لکھتے ہیں کتاب الکراہیہ میں مفتی حضرات کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم اولاد پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں معاشرے میں اتنا فساد آ گیا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت اب ممکن نہیں رہی. 1680, 1718, 1719 اور 2024 یہ 350 سال پہلے روتے تھے دلی میں بیٹھ کے اور آگرے میں کہ اب اولاد تربیت کے قابل نہیں رہی, اب اولاد تربیت کے قابل. اس لیے عقل انسانی جب اس پہ دل کی طرف سے نور پڑتا ہے تو وہ آدمی ٹائم میں ٹریولنگ کرتا ہے, وہ سپیس پہ ٹریولنگ کرتا ہے. عین ممکن ہے کہ یہاں بیٹھا ہے اور وہ حقیقت میں مریخ پہ بیٹھا ہوا ہے. عین ممکن ہے کہ آپ 2024 میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وہ آدمی 2030 میں پہنچا ہوا ہے کہیں اور وہاں کی خبر دے رہا ہے. معروف نے مثنوی میں اس پہ زمان و مکان پہ جو بحث کی ہے کمال کی چیز ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اسے پڑھتے تھے. اکبر بادشاہ سنتا تھا مثنوی کو اور اکبر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اور یہ شاہ جہاں یہ سب مثنوی معروف سنتے تھے کیونکہ اس سے انسانی حقائق کا پتہ چلتا ہے. جب کچھ نہیں تھا اللہ کے علاوہ تو اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا, اللہ نے زمانے کے ساتھ پھر جگہ کو پیدا کیا. ٹائم اور سپیس پیدا کرنے کے بعد وہ دنیا عالم لاہوت کہلاتی ہے, اور عالم لاہوت میں سوائے اللہ کی صفات اور اسماء کے کچھ نہیں. انا للہ ہے یہ اوپر سے نیچے. اس کے بعد اللہ نے اپنے اسماء اور صفات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا, نور کا ایک جہان اللہ نے پیدا کیا, اور لوگ عالم لاہوت سے جو بھی چیزیں تھیں عالم جبروت میں آئیں. اور عالم جبروت سے پھر اللہ تعالی نے ایک اور جہان کو پیدا فرمایا اور وہ عالم ملکوت تھا. لاہوت, جبروت اور پھر ملکوت, اور ملکوت میں پہنچ کر انسانوں کی شکلیں اور یہ چیزیں سامنے آئیں اور اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ایسے باہر نکالا کہ ڈھیروں ہزاروں اور کروڑوں اور اربوں چیوٹیوں کی طرح پھیل گئے. اور اللہ نے کہا لست بربک, میں کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے رب, آپ پروردگار ہیں. وہ عالم جو ملکوت تھا اس کے بعد یہ عالم ناسوت میں آئی, اور جب یہاں سے چلتا ہے تو اس عالم ناسوت سے پھر وہ منتقل ہوتا ہے عالم جبروت کی طرف اور پھر لاہوت کی طرف. اور عالم جبروت, لاہوت اور یہ جتنے عوالم ہیں یہ چار مرتبہ آنا اس دنیا میں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ آدھا دائرہ اس کی پیدائش میں مکمل ہو گیا تھا, پھر یہ جو آدھا دائرہ آگے کو شروع ہوا ہے یہ آدھا دائرہ جا کے مکمل ہوگا جب جب وہ عالم لاہوت میں پہنچے گا. وہاں پہ پہنچ کے جو روح کی قوت ہے, وہاں پہ پہنچ کے جو روح کی طاقت ہے, اس کی مثال نہیں ہے. اس عالم میں پہنچ کے کچھ اتنے قوی ایمان کے بندے ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ انہیں اپنے سامنے ہی بٹھا لے گا اور کہے گا میرے بندو تم میرے سامنے. یہ موضوع ایک مرتبہ پہلے بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا, چھیڑا تھا, پھر اور بہت سی چیزیں آ گئیں. انشاءاللہ اس موضوع کو اب کچھ جمعے تک مسلسل بیان کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس کچھ نہیں یار, اس سے باہر بھی بڑی دنیا.